بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، منهج السالكين لفضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله اس پیارے کتاب کے شرح کا درس جاری، اور ہم پہنچے ہیں باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجۃ، استنجاء اور قضاء حاجت کے آداب کا بیان. یہ 16 پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 16. شیخ فرماتے ہیں: یستحب اذا دخل الخلاء ان یقدم رجله اليسرى ویقول بسم اللہ. یہ مستحب ہے کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہو، اپنا دایاں پاؤں آگے کرتے ہوئے کہے بسم اللہ. دائیں پاؤں آگے کرنا اور بسم اللہ کہنا، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہاں پہ دو پوائنٹ ہے نا، پوائنٹ نمبر 16 میں بسم اللہ آگے کرنے کے تعلق سے کیا دلیل ہے، دائیں پاؤں آگے کرنے کے تعلق سے کیا دلیل ہے؟ دو مختلف چیزیں ہیں. دائیں پاؤں آگے کرنا کی دلیل کیا ہے، کوئی جانتا ہے؟ کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو دایاں پاؤں آگے کرتے؟ اجماع ہے جی. اچھا، ایک قسم میں بڑا پیارا علماء قاعدہ بیان کرتے ہیں،
اچھی جگہ سے بری جگہ، بری جگہ.
میں بتاتا ہوں آپ کو، بڑا پیارا قاعدہ ہے. امام نووی رحمہ اللہ صحیح کے شرح میں بڑی پیاری بات کرتے ہیں. حدیث میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تیامن پسند ہے، یعنی دائیں طرف سے ابتدا کرنا پسند ہے، کھانے میں، پینے میں، کنگھی دینے میں، وفی عمر ہی کلی، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، وفی شأن ہی کلی حدیث کا لفظ ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دائیں طرف سے ابتدا کرنا پسند ہے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قاعدہ مستمر رہے شریعت میں، یہ قاعدہ ہے کہ جو تکریم اور شرف کے لیے کام کرنا ہو، جیسا کہ کپڑے پہننا ہو یا جوتا پہننا ہو، مسجد میں داخل ہونا ہو، سواک کرنا ہو، سرما لگانا ہو، ناخن تراشنے ہو یا مونچھوں کو تراشنا ہو، کاٹنا ہو، بال اگر سنوارنے ہو یا بال اتارنے ہو آستین کے، یا سر کے بال منڈوانے ہو، الی آخری غسل اعضاء الطہر، لمبی لسٹ ہے، تو دائیں طرف کو آگے کیا جاتا ہے باب التشریف و تکریم. اگر اس کے برعکس ہو تو پھر بایاں، جو بائیں طرف جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. اور یہ قاعدہ مستمر رہے شیخ صاحب فرماتے ہیں، امام نووی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. اور اس میں اجماع مجھے پتہ نہیں ہے کہ ممکن ہے کہ اجماع ہو، اللہ اعلم، لیکن یہ قاعدہ مستمر رہے امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے فرماتے ہیں. اچھا، ویقول بسم اللہ، اس کی دلیل امام ترمذی نے ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو معروف حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنات اور انسان، جنات کی آنکھیں اور انسان کے بے پردگی کے بیچ میں جو پردہ ہے، جو ستر ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص بیت الخلاء میں داخل ہو تو کہو، تو وہ کہے بسم اللہ. یعنی اگر آپ جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں اور کپڑے اتارتے ہیں، انسان برہنہ ہو جاتا ہے، جسم کو جو حصہ برہنہ ہو جاتا ہے قضاء حاجت کے وقت، اگر بسم اللہ پڑھ لے تو پھر جو جن ہیں وہ آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے، ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے صرف بسم اللہ کہنے سے، سبحان اللہ. اچھا، ایک علمی بات کر دیتا ہوں میں آپ کو. یہ حدیث جو ہے اس میں علماء کا اختلاف، صحیح کہ ضعیف ہے، لیکن صحیح قول جو ہے یہ حدیث حسن ہے، یعنی صحیح حدیث ہے. علامہ البانی نے بھی اس کی تحقیق میں یہی فرمایا کہ حسن ہے. عجب دیکھیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ علامہ البانی نے بڑی تحقیق کی ہے وہ, اور پرانے علماء کو بھی انہوں نے جو یعنی سلف کے علماء ہیں ان کی مخالفت کی ہے, اپنا بڑا عالم سمجھ, جنہوں نے شیخ علامہ البانی پر طعن کیا تو وہ یہ چیزیں لے کے آتے ہیں. میں علمی بتاؤں صرف ایسے جو نمونے ہیں ان کے رد کے لیے. امام ترمذی نے جب یہ حدیث بیان کی ہے, سیدنا علی کی یہ روایت بیان کی ہے, کہتے ہیں هذا حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه واسناده ليس بذاك القوي. یہ حدیث غریب ہے, ہم اسے نہیں جانتے سوائے اس طریقے کے, یعنی یہی سند ہے, اس کا جو سند ہے ليس بذاك القوي, قوی نہیں یعنی ان کے نزدیک ضعیف ہے. اب جو راوی ہے جس نے اپنی کتاب میں حدیث بیان کی ہے اس نے حکم لگا دیا ہے. اچھا, فیض القدیر میں, فیض القدیر جسے مصنف مناوی مناوی لکھتا ہے کہ مصنف یعنی سیوط نے جامع الصغیر میں کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے, سیوط نے بھی کہا صحیح ہے, وہ ہوا کما قال, مناوی بھی کہتا ہے کہ صحیح ہے کہ حدیث صحیح ہے. اچھا, او اعلی, یہ اس سے زیادہ درجہ, حسن سے بھی زیادہ درجہ رکھتی ہے, یعنی صحیح ہے. کیوں کہتے مغلطائی جو ہے یہ ساتویں غالباً صدی کا عالم گزرا, مغلطائی مصر کا عالم تھا, ابو العلاء مغلطائی جو ہے. اچھا, مالا الى صحته, کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ حدیث جو ہے صحیح ہے, اس کی طرف مائل ہوئے, کیونکہ جب انہوں نے ترمذی سے نقل کیا ہے کہ انه غیر قوی, کہ قوی نہیں ہے یہ روایت, قال ولا ادري ما يوجب ذلك لان جميع من في سندي غير مطعون عليهم بوجه من الوجوه. تو مغلطائی یہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی نے جب یہ کہا کہ غیر قوی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ انہوں نے یہ کیوں کہا ہے, کیونکہ جتنے بھی راوی ہیں اس کے سند میں کسی پر کوئی طعن نہیں کسی نے کیا, کہ راوی کسی نے کوئی طعن نہیں کیا ہے. اگر وہ یہ کہتے کہ اسناده صحیح لکان مصیبا, اگر یہ کہتے امام ترمذی کہ صحیح سند ہے تو صحیح ہوتے. الغرض تو حدیث جو ہے صحیح ہے, مصنف امام ترمذی کہتے ہیں ضعیف ہے, علامہ البانی کہتے ہیں صحیح ہے, اور علامہ البانی کے علاوہ بھی ان سے متقدمین علماء ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ صحیح ہے. تو اس سے شبہ زائل ہوا کہ نہیں, جو لوگ امام علامہ البانی پر یقین کرتے ہیں کہ دیکھیں بڑی تحقیق لے کے آئے ہیں سلف کے علماء, کبھی ترمذی کی حدیث ضعیف کو صحیح کہہ دیتے ہیں, کبھی صحیح کو ضعیف کر دیتے ہیں, میرے بھائی اصول ہوتے ہیں, ہر سائنس علم کے اصول ہوتے ہیں نا, تو جو اصول کے مطابق بات کرتا ہے تو اس کے بعد ماننی چاہیے کہ نہیں. اب یہ عالم جو ہے ساتویں سے دیکھیں, جو امام مغلطائی ہیں وہ کہتے ہیں جب سرد میں کسی پر طعن کسی نے کیا نہیں ہے, سب یعنی ثقات ہیں یا کم سے کم درجہ بھی رکھے تو صحیح سند ہے اور صحیح حدیث کی شرطیں بھی پوری ہو رہی ہیں, تو کس بنیاد پر ہم ترمذی نے کہا ہے کہ یہ قوی نہیں ہے؟ یا تو بیان کرتے نا, انہوں نے بیان بھی تو نہیں کیا, یہ فرمایا کہ سند لیس بذاک القوی, اتنے قوی نہیں ہے. اچھا, وجہ کیا نہیں بتائی؟ جب محققین نے تحقیق کی ہے پتہ چلا کہ سند میں سارے صحیح, جو سند صحیح اور جو راوی ہیں سارے ثقات ہیں, تو پھر ضعیف تضعیف کی کوئی وجہ بنتی ہے؟ نہیں بنتی ہے, اس لیے انہوں نے کہا کہ صحیح ہے. اور علامہ البانی جب کہا صحیح ہے, اب امام مغلطائی کے بعد درست ہے, اس پر کوئی طعن نہیں ہے کیونکہ اس نے امام ترمذی کی تفصیل سے رد کیا ہے, لیکن اٹیک کس پہ کرتے ہیں؟ علامہ البانی پہ, کہتے ہیں یہ کہاں سے نیا علم لے کے آیا ہے, اور یہ کیوں اتنے بڑے علماء کے, سلف علماء کا جو ہے نا وہ مخالفت کرتے ہیں. تو میرے بھائی بات اصولوں کی ہے, اصول کے مطابق بات ہوگی تو مان لی جائے گی, بغیر اصول کی بات ہوگی تو اس بات کو بات پر نظر ثانی بھی کی جائے گی, اس کا رد بھی کیا جائے گا, لیکن کیونکہ سلف علماء ہیں ادب کے دائرے میں رہ کے اس کی تصحیح کی جاتی ہے, واللہ اعلم. اچھا, پھر اگلا پوائنٹ ہے, ویقول بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یہ دعا ہے بسم اللہ, جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اچھا, بسم اللہ کی دلیل تو آ گئی ہے, اب اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یہ حدیث جو ہے متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں, ظاہر ہے کہ عند دخول سے مراد داخل ہونے سے پہلے, جب آپ داخل ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ باتھ روم کے اندر حمام کے اندر جو ہے آپ بسم اللہ اللہ کا نام نہیں لے سکتے. اچھا بایاں پاؤں بتایا پہلے نا, رجل یسرا بایاں پاؤں آگے کرے گا اور داخل ہوگا. آپ نے بایاں پاؤں آگے کیا داخل ہونے کے لیے, پہلے آپ نے پڑھا ہے, کیونکہ سب ایک چیز ساتھ ایک ساتھ چیزیں ہوتی ہیں. ہم جب پڑھتے ہیں تو ترتیب بتانی پڑتی ہے نا, جب کرتے ایک ساتھ. اب پاؤں بھی اٹھ رہا ہے, ابھی باتھ روم وہاں پہ ہے, اب اپنا دروازہ کھولا ہے, اب داخل ہو رہے ہیں, ابھی داخل نہیں ہوئے, اپنے پاؤں اٹھایا, ابھی آپ کہیں گے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, پھر اپنا پاؤں رکھیں گے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جیسے ترتیب لکھی ہوئی ہے آپ نے پہلے بایاں پاؤں داخل رکھ رہے ہیں اندر, اب تو اندر ہو گئے آپ, پھر کہیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب کیا ہے جو میں نے بیان کیا ہے, کیونکہ اب سب چیزیں ہم ایک ساتھ کرتے ہیں, ہم لکھ ایک ساتھ نہیں سکتے, لکھنے کے لیے ترتیب کی ضرورت ہے, کرنے کے لیے ہم جب ایکشن کرتے تو ایک ساتھ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اچھا اب دو چیزیں ہیں, الخبث والخبائث یا الخبث والخبائث, با کے اوپر سکون ہے یا با کے اوپر ضمہ ہے, خبث یا خبث, سکون ہے. آپ اس کو نہ دیکھیں, آپ مجھے بتائیں ادھر کیا لکھا ہوا ہے, آپ سکون کہہ رہے ہیں وہ ضمہ کہہ رہے ہیں. میرے بھائی دونوں صحیح ہیں. اچھا فرق کیا ہے دونوں میں, خبث اور خبث. خبث شر ہے, خبث جن مرد جن جو ہیں خباثت, اور خبائث جمع ہے, مؤنث کی جمع ہے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں جب آپ قضاء الحاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں, صرف جن کے شر سے بچنا چاہتے ہیں یا ہر شر سے بچنا چاہتے ہیں, ہر شر سے, دونوں درست ہیں. آپ خبث بھی کہیں آپ خبث بھی کہیں دونوں ٹھیک ہیں. اگر آپ خبث کہتے ہیں تو شر سب اس میں شامل ہے, اور خبث بھی کہتے ہیں تو اس میں جو جن ہیں جو شیاطین ہیں شیاطین کے شر سے آپ بچنے کی دعا کرتے ہیں. اچھا کبھی وہ پڑھے کبھی وہ پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جو سکون والا ہے وہ زیادہ ہے, اس میں سب اس میں شامل ہو جاتا ہے.
ایڈ کر سکتے ہیں دونوں, ایڈ کر سکتے
ہیں؟ نہیں نہیں, حدیث میں ایک لفظ آیا ہے, دونوں کی طرف سے ایڈ نہیں کر سکتے. اچھا دیکھیں یہ بھی خاص انعام ہے ہمارے اوپر, احسان اللہ تعالیٰ کا, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کوئی بھی ایسی خبر جس میں اگر شر دور سے بھی ہے اس کو بھی ہمیں خبردار کر دیا ہے, اگر خیر کہیں پر بھی ہو اس کی طرف ہی ہمیں ترغیب دی ہے. ابھی آپ کو کہ بیت الخلاء میں کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے کہ اس میں شر ہوتا ہے نا, اور کیا ہوتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ زیادہ دیر نہیں بیٹھنا, کیونکہ شیاطین کی جگہ شر کی جگہ, اپنے قضاء حاجت کریں نکلیں. بعد میں حیران ہوں بعض لوگ اللہ رحم کرے میوزک گانے سنتے ہیں باتھ روم میں, کہتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے, وہ شیطان کام شیطانوں کے ساتھ ہی مزہ آتا ہے اور کیا ہے. کہتے ہیں بھائی ہمیں قبض سے کانسٹیپیشن ہے اور ہم وہاں پہ جا کے میوزک نہ سنیں تو کچھ ہوتا نہیں ہمارا, تو آپ نے خود اپنے مصیبت میں ڈالا ہوا ہے بھائی. تو بھائی کس نے کہا کہ یہ جگہ کو گانا سنیں, کہ گانا ویسے سننا حرام ہے, پھر شیاطین کے ساتھ بیٹھ کے اور مزے ہوں گے آپ کے, نعوذ باللہ. تو پھر بورے بستر ادھر اٹھا کے پھر اپنا شروع کر دو اور کیا ہے. وہاں یہ میں کہہ رہا ہوں نا, بعض لوگ سگریٹ وہیں پہ جا کے پیتے ہیں, بعض لوگ جاتے ہیں نا آفس میں کہیں پہ کام پڑتا ہے تو باتھ روم جاتے تو بڑی بدبو ہوتی ہے سگریٹ کی, کہتے ہیں وہ یہی تو جگہ ملتی ہے ہمیں. تو شیطان آپ کے لیے شیطان راہ سے آسان کر دیتا ہے, یاد رکھیں. تو ان سب چیزیں اس میں بچیں. اللہ تعالیٰ کے پیار پیار علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں, جب آپ باتھ روم میں بیت الخلاء میں داخل ہوں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ عبادت ہے کہ نہیں, توحید عبادت ہے کہ نہیں. تو توحید سے جوڑا ہے پناہ طلب کرنا, اللہ تعالیٰ سے عبادت ہے. اللہ تعالیٰ میں ضعیف اور کمزور ہوں, اس جگہ پر جو بھی شر ہے جو شیاطین ہے میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما, مجھے ان کے شر سے محفوظ فرما. کمال ہے یہ سوچ کے, یہ غور کر کے آپ یہ دعا پڑھا کریں. اچھا حدیث میں تو ہے, حدیث میں کیا لفظ ہیں, جب بیت الخلاء میں داخل ہو تو کہے بسم اللہ. سیدنا علی کی روایت واپس آتے ہیں, اگر بیت الخلاء نہ ہو اور آپ بیت الخلاء کے علاوہ کسی جگہ پر ہوں, آپ سفر میں جا رہے ہیں, راستے میں قضاء حاجت کی ضرورت پڑ گئی ہے, تب آپ کیا کہیں گے, کیا کریں گے؟ کہیں گے کہ نہیں بسم اللہ, نہیں کہیں گے؟ جی کہیں گے. دلیل کی تھی آپ نے کہا کہیں گے. حدیث میں کیا لفظ آیا ہے, اذا دخل الخلاء, خلا کا لفظ ہے نا. حدیث پڑھنے کیا لکھا ہے, جب بیت الخلاء میں داخل ہو, اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله, بیت الخلاء سے جڑا ہوا ہے نا, اور آپ نے کہا جائز ہے, تو آپ پر دلیل لازم ہے. بیت ہاں بیت الخلاء یہی ہوتا ہے, اذا دخل الخلاء
کام شروع کرنے سے پہلے
نہیں
خلاء
پر اگر کریں گے تو پھر شیطان دیکھیں گے, تو یہ تو اور بنتا ہے.
دلیل اجماع ہے, یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. بعض ایسے مسائل میں صرف دلیل, صرف اجماع دلیل ہے, اور امام نووی نے اس اجماع کو مجموع میں نقل کیا ہے کہ اجماع ہے. اس میں مسئلہ آتا ہے نا, اب حدیث میں تو بات آئی بیت الخلاء کی, اور ہمیں پتہ ہے کہ دایاں پاؤں آگے کرنا ہے, بایاں پاؤں آگے کرنا ہے, اور بیت الخلاء میں داخل ہونا ہے. اب جب ویرانہ ہو وہاں پر, کب آپ بایاں پاؤں آگے کریں گے, بسم اللہ کہیں گے, یہ دعا پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے, اب یہ سب کچھ کریں گے. اب جس جگہ پر آپ نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے, اب آگے آخری قدم بیٹھنے سے پہلے کون سا آگے کریں گے, الٹا پاؤں, بایاں پاؤں, پھر آپ بسم اللہ کہیں گے, اور آپ قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں گے, دعا پڑھیں گے, خود سے والخبائث, پھر بیٹھیں گے قضاء حاجت کے لیے. اور اس کی دلیل اجماع ہے. اچھا پھر سترہ پوائنٹ, پوائنٹ نمبر سترہ, وہی دخار جمین ہو, جو بیت الخلاء سے خارج ہو تو کیا کرے گا, دائیں پاؤں آگے کرے گا اور کہے گا غفرانک, الحمد للہ الذي اذهب عني الاذى وعافاني. شیخ صاحب یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے اس کتاب میں. اچھا دائیں پاؤں آگے کرے گا, دلیل کیا ہے؟ یہ قاعدہ مستمرہ جسے امام نووی نے نقل کیا ہے, جو دائیں کی ضد ہے, بائیں کی ضد ہے. بائیں تکریم کے لیے جو ہے, کیونکہ بیت الخلاء سے نکلنا ہے تو شرف ہے, اس لیے آپ نے اس دائیں پاؤں سے آپ باہر نکلیں گے. غفرانک کہنا جو ہے, امام ترمذی نے, ابو داؤد نے, ابن ماجہ نے یہ حدیث میں آیا ہے, اور علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سید عائشہ فرماتی ہیں اور عنہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے خارج ہوتے تو فرماتے غفرانک. یہ حدیث ہے, جو باہر نکلتے تو آپ کہتے ہیں غفرانک, اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما. میں آ رہا ہوں, جلد بازی نہ کریں. تو غفرانک اس لیے الگ الگ لکھے ہوئے, غفرانک ایک روایت میں آیا ہے. اچھا اور دوسرے الفاظ جو ہے, اللہم الحمد للہ الذي اذهب عن الاذى وعافاني, یہ حدیث جو ہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے, اور ضعیف حدیث, اسے امام نووی میں بھی, امام نووی رحمہ اللہ میں ضعیف قرار دیا ہے, اور علامہ البانی نے بھی اروا الغلیل میں اسے ضعیف کہا ہے. تو یہ ضعیف حدیث ہے, اس لیے جب ہم نکلتے ہیں بیت الخلاء سے تو کیا کہنا چاہیے, غفرانک. غفرانک سے مراد اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. مغفرت کیوں؟ کیونکہ جتنی دیر آپ بیت الخلاء میں رہیں آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم رہے, اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے تھے. اب باہر نکلتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, غفرانک, یعنی بہت ہی زیادہ مغفرت کی دعا ہے اور طلب ہے. پوائنٹ نمبر اٹھارہ, پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, واعتمد فی جلوسی علی رجل اليسرى وینصب الیمنى, اور جب بیٹھے قضاء حاجت کے لیے تو بیٹھتے وقت اپنے بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھے, اپنا بھار بائیں پاؤں پر رکھے اور دائیں پاؤں کو اٹھا لے. اس کی دلیل کوئی نہیں ہے اور یہ عمل مستحب بھی نہیں ہے. یعنی شیخ صاحب کہا یہ مستحبات بیان کر مستحب ہوئی پھر یہ پوائنٹ آئے ہیں. تو اگر کوئی بیٹھنا چاہے تو ہے, ایک تعلیل ہے اس کی, وہ یہ ہے کہ میڈیکلی بھی دیکھا گیا ہے کہ جو قضاء حاجت کے لیے جب ہم یعنی جب انسان پیخانہ کرتا ہے تو اس کی جو بڑی آنت ہے نا جسے قولون کہتے ہیں اس کے تین حصے ہیں, دائیں طرف سے شروع ہوتا ہے اور بائیں طرف جاتا ہے. تو جو دائیں طرف اسے اسینڈنگ کولون کہتے ہیں, پھر ٹرانسفر سے اور پھر ڈسینڈنگ ہے جو نیچے کی طرف جاتا ہے. تو شیخ صاحب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اعتماد اب زور دیتے ہیں بائیں جانب پیٹ کی بائیں جانب پہ, تو جو پریشر بڑھتا ہے پیٹ پہ تو بڑی آنت جو ہے جو کولون کا جو نیچے والا حصہ ہے ڈسینڈنگ جو ہے اس پہ تھوڑا پریشر پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے جو اس کی موومنٹ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور فضلات کے خارج ہونے پہ خانے خارج ہونے میں آسانی ہوتی ہے. ایک تعلیم ہو سکتی ہو سکتی ہے اگر ایسا ہو, کیونکہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے تجربے کی بنیاد پہ کہا ہے جب ہم بائیں طرف زور دے کے بیٹھتے ہیں تو بڑی آسانی سے اخراج ہوتا ہے, اگر نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہوتا. لیکن اسے سنت سے کوئی تعلق نہیں, سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ویستر بحائط او غیرہ, اور جب بیت الخلاء کے لیے قضاء حاجت کے بیت الخلاء میں جائے یا قضاء حاجت کے لیے جائے اور بیت الخلاء اگر نہ ہو تو پھر کسی دیوار وغیرہ کے پیچھے بیٹھ جائے, کوئی دیوار یا کسی درخت وغیرہ کے اوڑ میں بیٹھ جائے. کیوں؟ استطیرو, تاکہ پردے میں ہو, کیوں انسان قضاء حاجت بے پردہ ہو جاتا ہے. اور اس کی دلیل عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند پردے کے لیے قضاء حاجت کے وقت جو ہے یعنی ہدفن یعنی مٹی کا کوئی ڈھیر جو ہوتا ہے وہ یا کوئی درخت وغیرہ جو ہیں یا کوئی دیوار, سے مسلم نے اسے روایت کیا ہے, یعنی جو باغ کی دیوار ہوتی ہے وہ یا کوئی درخت وغیرہ اگر کوئی ہو دور دراز جس میں دھیان دے کہ یہ مٹی کا ڈھیر جو ہوتا ہے وہاں پر یعنی اسے کے پاس بیٹھ کے قضاء حاجت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, یہ پسند تھا اگر خلا میں ہوتے, بیت الخلاء میں نہیں. ایک خلا ویرانہ, بیت الخلاء ہم سب جانتے جیسے باتھ روم وغیرہ یہ ہوتے ہیں. اچھا نمبر 20, ويبعد ان كان في الفضاء, اور اگر ویرانہ ہو کوئی درخت کوئی سایہ کوئی دیوار نہ ہو تو پھر بہت ہی دور چلے جائیں یہاں تک کہ کوئی دیکھنا والا نہ ہو. اور اس کی دلیل متفق علیہ حدیث میں آیا ہے, سید مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا مغیرہ مجھے یعنی کوئی پانی دو قضاء حاجت کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی کے برتن لیا اور ہم سے دور یعنی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے, آنکھوں ہم دیکھ نہیں سکتے تھے, قضاء حاجت کے لیے دور چلے گئے. حتی توارا عنی, حدیث کے لفظ ہیں یعنی میں دیکھ نہیں سکتا تھا اتنی دور ہو گئے تھے. تو اگر قضاء حاجہ کرنی ہو اور ویرانہ ہو تو انسان لوگوں کی نظروں سے دور چلا جائے, یہ متفق علیہ حدیث ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ پوائنٹ 21 سے بات کریں گے, اتنا کافی ہے کیونکہ ایک ساتھ پوائنٹ آ رہے ہیں, اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.